السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله العظيم. محترم بزرگو، میرے عزیز بھائیو، آپ اور ہم اس وقت ربیع الاول کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں. یہ مہینہ تاریخ اسلام میں یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. لیکن عجیب یہ بھی بات ہے کہ اسی مہینے میں آپ کا وصال اور انتقال بھی ہوا. گویا ہم کو بیلنس میں رہنے کا اشارہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ خوشی نہ منائیں کہ دوسری طرف اس مہینے میں انتقال بھی ہوا ہے، تو آپ کو حدود کے اندر رہنا اور حدود کی پابندی کرنا چاہیے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا، اس سلسلے کو اللہ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر ختم کر دیا اور اعلان کر دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. جب جب دنیا میں فساد ہوتا، جہالت بڑھتی، ظلم ہوتا، لوگ اللہ کو بھول جاتے، تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھیجتا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی ہدایت کریں اور صحیح راستے کی رہبری اور رہنمائی کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو ختم کر کے آپ کی امت پر اس ذمہ داری کو ڈالا کہ یہ جو نبوت کا کام ہے آپ کی امت انجام دے گی. اور جب اس امت کو یہ کام انجام دینا ہے تو اس کے لیے رہبری اور رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ انبیاء کرام کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور اس وحی کی روشنی میں وہ امت کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو پھر اس امت کو نبوت کا جو کام ہے، عظیم کام، وہ یہ امت کیسے انجام دے گی؟ اس کے لیے آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں گے اور احادیث جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جن کی حفاظت کی اس کو اگر دیکھیں گے, اور اس کے بعد محدثین نے جس محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو جمع کیا اور اس کو روایت کیا, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, آپ کی تعلیمات میں, آپ کی احادیث میں موجود ہے, اور اسی کی روشنی میں قیامت تک کے فیصلے کیے جائیں گے. جب یہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کو باقی رکھا گیا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کس طرح محفوظ کیا گیا. آپ اور ہم اگر سیرت کو پڑھیں, افسوس یہی ہے کہ اتنے عظیم نبی کے امتی ہم ہو کر اپنے نبی کی سیرت, ان کی تاریخ, ان کی تفصیل, اس بارے میں بہت ہی کم سے کم تر علم ہم لوگوں کو ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنے عظیم رسول کی امت میں پیدا کیا. آپ دیکھیں گے کہ پوری سیرت میں اور پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کی اتنی مکمل تفصیل کے ساتھ پوری تاریخ موجود ہو, بچپن سے لے کر انتقال تک, بچپن سے لے کر پیدائش سے پہلے سے لے کر, ان کے باپ کی نہیں ان کے دادا کی, وہاں سے آپ کو ملے گا کہ ان لوگوں میں کیا خوبیاں تھیں, انہوں نے کہاں شادیاں کی, ان کا خاندان مکے میں کیسا تھا, ان کی کیا عزت تھی, پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا کیے گئے, اور یتیم پیدا کیے گئے تو اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی, کیا مصلحت تھی, کس طرح بچپن میں 6 سال کی عمر میں ماں بھی انتقال کر گئی, اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی, پھر کس طرح 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے, کہ جو سب سے زیادہ قریب ترین جو سنبھالنے والے ہیں سب کے سب اس دنیا سے اس یتیم کے سر پر کوئی سایہ نہیں اور سب رخصت ہو گئے. اب اس کے بعد یہ یتیم مکہ مکرمہ میں تمام اپنے چچاؤں کے ساتھ اپنے خاندان میں پوری محبت کے ساتھ, پوری عزت کے ساتھ, پوری شرافت کے ساتھ, اپنے پورے بہترین اخلاق کے ساتھ, جس کی گواہی غیر دیتے ہیں, ایسے ایسے واقعات اس زمانے میں پیش آتے ہیں کہ غیر اس آدمی کے فیصلے کو راضی ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, پورے قریش اور مکے والے حجر اسود کے مسئلے میں آپس میں جھگڑتے ہیں, مسئلہ خون خرابہ تک آ جاتا ہے کہ حجر اسود رکھنے کی فضیلت ہم کو حاصل ہو. آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی رسول اللہ نہیں کہلائے تھے, ان کا رسول ہونا ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا تھا. رسول تو پیدائش سے ہی رسول ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے ابھی ان کی رسالت کو ظاہر نہیں کیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی شرافت, ان کی دیانت, ان کی امانت, ان کے اخلاق, ان کا عدل, ان کا انصاف ایسا مانا ہوا تھا کہ سارے لوگوں نے کہا ہمیں یہ نوجوان کا فیصلہ منظور ہے, ہم اس نوجوان کے فیصلے کو مانتے ہیں. یہ ان کی اوپن سیرت اور بالکل کھلی ہوئی ان کی زندگی کی کتاب اللہ نے دنیا کے سامنے رکھی. کہ یہ وہ تمہارے ہی خاندان کا فرد. جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کو جو نبوت سے پہلے کی ہے, بچپن سے لے کر کہ پیدائش سے لے کر کہ جب پیدائش ہوئی تو دنیا میں کیا ایسے واقعات پیش آئے اور کیوں پیش آئے, پیدائش کے بعد دنیا میں ایسے واقعات کیوں پیش آئے. ان کی والدہ ماجدہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس دن جو میرے پیٹ سے ایک نور نکلا, اس نور میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھے, ملک شام کے ان محلات کو میں نے اس روشنی میں ایسا میرے سامنے ایک نور آیا کہ ملک شام کے محلات میری نظر کے سامنے آئے. اور جو مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں اور جو آگ کبھی بجھنے نہیں دیتے وہ آگ اس دن اچانک بجھ گئی. اور کسرا کے محل کے کنگورے گر گئے. یہ انقلابات دنیا میں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت. اس سے پہلے اللہ نے اصحاب فیل کا واقعہ ظاہر کیا کہ ہاتھیوں والا جب آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے, اللہ نے اس کو پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا اور واپس ہوا. اور جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے 12 سال کی عمر تھی, آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے ابو طالب کے ساتھ, تو ایک مقام پر وہاں یہ لوگ قیام کیے تو ایک عیسائی پادری وہ نکل کر آیا جو کبھی ان لوگوں کو بات بھی نہیں کرتا تھا, ان سے ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. وہ آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. ابو طالب نے کہا یہ میرا بچہ ہے. کہا نہیں, یہ تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا. کہا میرے بھائی کا بچہ ہے. ہاں یہ بچہ سید العالمین ہے اور یہ بچہ رحمت للعالمین ہے. ابھی یہ 12 سال کی عمر کے تھے. ابو طالب حیران ہو گئے کہ تم کو کیسے پتا. اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس وادی میں آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سارے درخت اور سارے پتھر اس بچے کی طرف جھک رہے ہیں, سجدہ کرنے کی طرح احترام اور عزت کے لیے اس کی طرف جھک رہے تھے. اور یہ کام صرف نبی کے لیے درخت اور پتھر کرتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں کرتے. اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ ساری علامتیں اس بچے میں میں پاتا ہوں, اور میں ان کو اس سے بھی پہچانوں گا کہ ان کی پیٹھ پر نبوت کی مہر ہے. جو مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود تھی. اور اس کے بعد کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ, اس کو آگے مت لے جانا, دشمن ان کو دشمنوں سے ان کے لیے خطرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں خود گواہی دے کر کہا کہ وکفا باللہ شہیدا, آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا. وقال الذین کفروا لست مرسلا, کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رسول نہیں مانتے, آپ رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, اب کیا کریں, آپ نہیں مانتے تو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بولو کس کو لاؤں گواہی میں, میرے رسالت کی گواہی کے لیے تم کس کو چاہتے ہو, کون گواہی دو تو مانو گے کہ میں رسول ہوں, کون گواہی دے تو مانو گے, بولو.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم, میرے تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے. چلو وہاں فیصلہ ہوتا ہے, وہ گواہی دے گا. اور اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وکفى بالله شهيدا محمد الرسول اللہ, وکفى بالله شهيدا محمد الرسول اللہ. اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے بڑھ کر اور کس کی گواہی چاہیے؟ جو مانے اس کا بھلا, جو نہ مانے وہ اپنی بربادی کی طرف جاتا ہے. جو نہیں مانتا اس کے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں. دوستو اور بزرگو, پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر انتقال تک جس تفصیل کے ساتھ, جیسے میں نے کہا ابتدا میں, پوری ہسٹری میں کسی ایک انسان کی بتائیے کہ جس کی پوری زندگی پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہو کہ وہ بچپن میں کیا کرتے تھے, جوانی انہوں نے کیسے گزاری, تجارت انہوں نے کیسے کی, بچوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا, گھر میں بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا, دوستوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ آپ کیسے ہوتے تھے, دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا تھا, عین میدان جنگ میں آپ کے اخلاق کتنے بلند اور اونچے تھے, گھر میں اندر آپ کی پرائیویٹ لائف کیا تھی. کوئی دنیا میں ہمت نہیں کر پایا ہوگا کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میری پرائیویٹ لائف باہر بتا دو. یہاں تو بڑا جھگڑا ہے پرائیویسی کا. ہم تو ہر ایک چاہتے ہیں کہ بھائی پرائیویسی چاہیے, ہمیں ہر ایک کو پرائیویسی چاہیے, پرائیویٹ پاسورڈ چاہیے. ہر ایک کا اپنا پاسورڈ ہے, وہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. بیوی شوہر کو دینے تیار نہیں ہے, شوہر بیوی کو دینے تیار نہیں ہے. ہر ایک اپنا سیکرٹ رکھتا ہے. آؤ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, کوئی پرائیویٹ پرائیویسی نہیں ہے. اپنی بیویوں کو کہا کہ جو میرے گھر کے اندر کی میری زندگی ہے وہ باہر بتا دو. چیلنج ہے یہ تو بہت بڑا, کوئی ہمت نہیں کر سکتے. جو میرے گھر کے اندر کی میری لائف ہے وہ باہر بتاؤ, اس لیے کہ میری امت کو اس میں رہبری رہنمائی چاہیے. میری امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں گھر میں کیسا رہتا ہوں. وہ اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو عمل کر سکتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پرائیویٹ زندگی جو ہو سکتی ہے, امہات المؤمنین ہماری ماؤں نے وہ بھی بیان کر دیا, وہ بھی بیان کیا. یہاں کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے, یہاں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, یا کوئی چھپا ہوا پیغام نہیں ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہی نہیں ہے. دنیا کے سامنے اسلام مکمل, واضح, کھلا ہوا موجود ہے, قرآن اور حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ. نبی کوئی چھپ کر بات کرنے والی ذات نہیں ہوتی. فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ ہے کہ جو فتح مکہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے, ان کے لیے معافی نہیں تھی. چند لوگوں کے نام تھے کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو. ان میں کے ایک صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے, وہ عثمان غنی کو پکڑ لیے کہ آج میں بچوں گا نہیں, تم میرے لیے رسول اللہ سے امان لے لو, پناہ لے لو. حضرت عثمان نرم دل آدمی تھے, انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ. اب وہ پکڑ کر حضرت عثمان ان کو لے کر آ رہے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے قتل کا اعلان عام ہے, مگر حضرت عثمان جب ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہوں تو صحابہ بھی رک گئے کہ ہمارے ساتھی ان کو لے کے جا رہے ہیں، کیسے بطل کریں؟ رسول اللہ کی مجلس میں لے کر آ گئے، آ کر کہا یا رسول اللہ ان کے لیے امان دے دیجئے، ان کے لیے پناہ دے دیجئے۔ رسول اللہ نے اپنا سر نیچے جھکا دیا۔ بہت دیر تک رسول اللہ خاموش بیٹھے رہے۔ جب دیر ہو گئی تھوڑی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کہا اچھی بات ہے، جاؤ امان ہے۔ تو حضرت عثمان خوش خوش لے کے چلے گئے۔ جب وہ گئے تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی اتنا عقل مند نہیں تھا کہ اس آدمی کی گردن اڑا دیتا؟ ہاں صحابہ پریشان کہ رسول اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دینا تھا، ہم سمجھے ہی نہیں رسول اللہ کا منشا اور مقصد، اتنی دیر رسول اللہ خاموش اسی لیے بیٹھے تھے کہ جس کے قتل کا اعلان ہے وہ سامنے آیا ہے، مارو ختم کرو، اس لیے کہ اس نے کافی تکلیفیں دی تھی اور اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، رسول اللہ نے اس کے قتل کا اعلان کر دیا تھا، پناہ اور معافی تو نہیں ہوئی تھی، ابھی تو مانگی جا رہی تھی۔ رسول اللہ نے کہا تم میں سے کوئی اتنا عقل مند نہیں تھا کہ اس کی گردن مار دیتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سمجھا نہیں، آپ اشارہ کر دیتے، یہ میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا، آپ اشارہ کر دیتے، جو ہم اشارہ کرتے ہیں نا ٹھکانے لگا دو، آنکھ سے اشارہ کر دو اس کا کام پورا کر دو، وہ تو سر جھکائے بیٹھا تھا ہوگا مجرم، وہ تو گنہگار آیا ہی معافی چاہنے کے لیے، پناہ چاہنے کے لیے، وہ کب سر اٹھا کر بیٹھا ہوگا؟ وہ تو سر جھکا کر ہوگا۔ رسول اللہ صحابہ کہتے مارو گردن، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اشارہ کر دیتے، آہ میرے پیارے نبی پر قربان۔ رسول اللہ نے کہا نبی کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ وہ اشاروں میں اس طرح کی کوئی بات کرے، نبی ایسا نہیں کر سکتے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اشارے میں کہے، یہاں تو کھلی ہوئی بات ہوتی ہے، کھلا ہوا پیغام ہوتا ہے، وہ آئے معافی چاہنے اور میں چھپ کر اشارہ کروں مار دو گردن، یہ نہیں۔ تو کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات اسلام میں دوستو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئینے سے زیادہ صاف دنیا کے سامنے ہے، آئینے سے زیادہ صاف ہے، اس پر جو کیچڑ لگانا چاہتے ہیں وہ جتنا چاہے لگائیں، آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح صاف ستھری مقدس اور پاک رکھی ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اس مہینے میں جلسے کرتے ہیں، کئی چیزیں کرتے ہیں، ایک چیز اگر ہم طے کریں کہ میں میرے نبی کی سیرت پڑھوں، میں میرے نبی کی سیرت معلوم کروں، یہ سب سے زیادہ محبت کی بات ہوگی۔ وقتی جوش، جلسے میں آ گئے، جلوس نکال لیا، نعرے لگا لیے، ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہ کریں ان کے لیے، وہ اس سے محبت ان کو نہیں ہے۔ ابھی حج میں ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے مولانا منیر صاحب بمبئی میں رہتے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مولانا عبدالحلیم جونپوری کے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب بڑی نعتیں پڑھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے خواب میں آ کر کہا کہ ان سے کہو کہ میں تعریف سے خوش نہیں ہوتا، اتباع سے خوش ہوتا ہوں، میں تعریف سے خوش نہیں ہوتا، اطاعت سے خوش ہوتا ہوں، میری خوشی اطاعت میں اور اتباع میں ہے، تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرے طریقے پر چلو، میں اس سے خوش ہوتا ہوں. بیٹھ کے نعرے لگاتے رہو، تعریف کرتے رہو، یقیناً آپ کا دل چاہتا ہوگا، محبت ہوگی، سب صحیح ہے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک سوچ کر کر رہے ہیں اور ہمارے رسول کو وہ چیز پسند ہی نہیں آ رہی ہو. ان کو کیا پسند ہے؟ ان کو خوشی کس میں ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ بھیج رہے تھے، مدینے سے باہر آئے، آخری وقت کا قصہ ہے، آخری، پوری تفصیل کے بغیر میں آخری جملہ سے سناتا ہوں. رسول اللہ پیدل جا رہے ہیں، حضرت معاذ سوار ہیں اونٹ پر، رسول اللہ ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گورنر بنا کر یمن بھیج رہے ہیں. کہا معاذ، شاید جب تم واپس آؤ گے تو میری قبر پہ گزرو گے. حضرت معاذ پہ کیا گزری ہے؟ حضرت معاذ کو کیا تکلیف ہوئی؟ خود رسول اللہ کو کیا تکلیف ہوئی اپنے اس پیارے صحابی کو بھیجتے ہوئے؟ اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت معاذ کے لیے کتنا مشکل تھا ہوگا، پلٹا لیتے سواری، میں نہیں جاتا آپ کو چھوڑ کے، میں نہیں جاتا آپ کو چھوڑ کے جاؤں، نہیں، مگر جانا ہے. بھیجنے والے خود بھیج بھی رہے اور بتا بھی رہے کہ جب تم آؤ گے تو میری قبر پہ گزرو گے. اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ میرے قریب سب سے زیادہ قیامت میں وہ ہوگا جو میری اتباع کرے گا، چاہے دنیا میں جہاں رہے، کوئی رہے، جہاں رہے. اصل مسئلہ دوستو یہ ہے، اصل مسئلہ وہی ہے. اللہ کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.